نکاح ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک کا کردار کیا نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسے مرد ہیں کہ جن کے اندر مردانگی ہے. اور وہ مردانگی کہاں نظر آتی ہے؟ ایک تو عورت کو پروٹیکٹ کرنے میں، دوسرے باحیا ہونے میں، کہ یہ نہیں کہ پانی پلا کے پیچھے ہی چل پڑے. آج تو اگر کوئی مرد کسی عورت کا کوئی کام کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے، اس سے انڈیو ایڈوانٹیج چاہتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں، آ کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جاب ملنے لگتی ہے، اور جاب کی بہترین شرط یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ نکاح زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی ایسے فتنے میں پڑے کہ جہاں ایمان سنبھالنا اور حیا قائم رکھنا مشکل ہو. اور پھر اس کے بعد جو نکاح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ ایک بھلے مانس شریف انسان کی طرح، نوبل مین کی طرح ان کو پورا کرتے ہیں. اور اس کے برعکس جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے مرد کی غیرت اور مردانگی اس میں ہے کہ وہ واقعی اپنے رول کو سمجھے اور اس کو نبھائے جو اللہ نے بحیثیت مرد اس کے اوپر رکھا ہے، ڈالا ہے. اگر اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو پھر وہ ذمہ داریاں بھی اٹھائے، وہ عورت پہ سب کچھ نہ ڈال دے بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرے. پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، 8 کی بجائے 10 سال پوری کی. 10 سال بعد اب اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک درخت میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. سبحان اللہ، اللہ کس طرح اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے، کیسے ان کا روب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، خالص اس کے لیے عمل کرنے والے انسان ہونا چاہیے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں تھی، انہیں جھٹلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں جانتا. ہامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے کو اختیار کر لیں گے، تم ان میں اچھی اور بری دونوں چیزیں دیکھو گے. میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، جو شخص ان کی بات مانے گا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہماری ہی قوم سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے۔ میں نے پوچھا اگر مجھے ان کا یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا۔ میں نے کہا اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ کوئی امام ہو؟ آپ نے فرمایا پھر سب فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے۔ یعنی کسی بھی گمراہ کن لیڈر کے پیچھے نہ لگنا، ورنہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگی، جیسے قوم فرعون جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگی۔ معاویہ بن ابو سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایسے امراء بھی ہوں گے کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکے گا، وہ بزور آگ میں گھسیں گے اور ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ کر لیں کہ ایسا شخص کا اپنا اخلاق، دین اور ایمان کیا ہے، اور اس کی دعوت کیا ہے۔ کیا وہ پیورلی خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے، یا ادھر ادھر اپنے من گھڑت خیالات اور بہت سے فلسفے بھی اس میں داخل کر رکھے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات دنیاوی باتیں بہت خوبصورت خوش نما لگتی ہیں، لیکن اس سے دین میں بدعات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو دین کو اسی طرح سمجھیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ اور تم تور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ بندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ہدایت اور رہنمائی فراہم کی ہے۔ خاص بات جو اس پچھلے پیراگراف میں کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں خود نہیں دیکھی، آپ وہاں نہیں تھے اور کسی کتاب سے بھی نہیں پڑھی کیونکہ آپ پڑھنا نہیں جانتے، اور کسی نے آ کے آپ کو سنائی بھی نہیں کیونکہ مکہ میں اس طرح کی باتیں کرنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے ماننے میں شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا، اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، یعنی اہل مکہ تک حق نصیحت ادا کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، یعنی جو شخص اہل کتاب میں سے ہو اور پھر اس نبی پر بھی ایمان لے آئے اس کا اجر دوگنا ہے۔ بوجہ اس ثابت قدمی کے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ایتھوپیا سے مکہ میں آیا، اور مشرکین مکہ حسب معمول اس کو برگلانے لگ گئے، لیکن وہ ان کی کسی بات میں نہیں آئے، اور حق کو انہوں نے حق مانا اور حق کا راستہ اختیار کیا، تو ان کی تعریف کی گئی ہے یہاں۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے کہ ہم اکنامک فورس ہیں، ہم فائنینشلی بہت سٹرونگ ہیں اور ہم دنیا کو کانکر کر سکتے ہیں اس بنا پر، ان ساری دنیا کی معیشت کے سوتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں بھی ایسا ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، یعنی ان کے گھروں میں، ان کی عمارتوں میں، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس کے حصول کے لیے زیادہ محنت کرو؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں لوگ اس دن کو جبکہ وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا، یعنی قیامت کا دن جس میں سب کو پکارا جائے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ پیغمبر ہماری مرضی سے سلیکٹ کیا جائے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہو اللہ لا الہ الا ہو، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ لہ الحمد فی الاولا والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وله الحكم، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وإليه ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا واپس اٹھانا بھی اسی کا حق ہے اور وہی سمیٹے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے، کبھی سورج نکلے ہی نہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنو. اور وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے, یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی جو الہ بنا رکھا تھا یا کوئی بھی اہمیت دے رکھی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا, یہ سارا نظام قائم کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ پیاری نہیں, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہیں. اہل جنت کے سانس میں تحمید جاری ہو جائے گی, جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا, تو اہل جنت اسی طرح ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے, یعنی ایسے تحمید سکھا دی جائے گی. یعنی اب دیکھیں نا, ہم کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو جنت میں بھی اسی طرح سب چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے, یعنی تحمید کر رہے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اس پر تعریف کرنی چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رات بنائی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ رات کو آرام کرتے ہیں اور پھر رات کے بعد دن بنایا, اس پر پھر شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر رات کے بعد دن آئے اور ہر وقت اندھیرا ہو تو آپ دیکھیے, رات ہوئی پھر صبح ہوئی, آپ فریش ہو گئے, آپ تیار ہوئے یہاں آئے, اگر اس وقت بھی رات ہوتی تو کیا سین یہی ہوتا؟ رات تراویح پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ اس حال میں, تو کیا یہی سین ہوتا ہے؟ کتنا مختلف ہوتا ہے, رات میں ہر چیز کی شکل بدل جاتی. تو اگر صرف ایک ہی شکل رہتی تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا, ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن پر اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں باقی بھی مختلف طرح کی نعمتیں عطا کی, دن بنایا تاکہ ہم دن میں کام کر سکیں, اور دن کا اول حصہ خاص طور پر جس میں برکت ڈالی. اور پھر ایک اور بات جو یہ پتہ چل رہی ہے ہمیں, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب نعمتوں کو دینے کے بعد انسان کا حساب بھی لے گا. پھر قارون کا واقعہ, یہ فرعون کے زمانے میں ہی تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم, یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا, پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا, یعنی قوم سے غداری کی. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا, اکڑو مت, اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا, جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر, احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے, اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر, اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا, یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. یعنی جس طرح آج کل لوگ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں پھر اچھی جاب مل جاتی ہے تو کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے, کبھی شکر ادا نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے مجھ پر کہ مجھے یہ علم دیا ہے یا مجھے یہ ڈگری عطا ہوئی یا مجھے یہ جاب مل گئی. ہمیشہ اپنی قابلیت اور اپنے کارنامے بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ عروج اور ترقی کے یہ منازل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ یعنی یہ کیوں اس چیز پر پکڑ رہا ہے کہ اس کے پاس مال کی وجہ سے بہت طاقت آ چکی ہے, اس سے پہلے لوگوں کے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تھا لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی, تو یہ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے, یعنی وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتے کہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں. کسی کٹے سے کٹے مجرم سے پوچھے کہ تم مجرم ہو, وہ بتائے گا, وہ ایسی ایسی تاویلیں کرے گا کہ آپ کو سب سے نیک انسان نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے, کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. یعنی اس کی دولت دیکھ کر مال کی حرص پیدا ہوئی, اور انسان کے اندر ویسے بھی رکھ ہی دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی اور مال کی محبت میں. یعنی انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن کثیر مال والے ہلاک ہوں گے سوائے ان کے جو اپنے آگے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ خرچ کرتے رہیں بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور بخل سے کام نہ لیں. تو حیات دنیا کے طالب کیا کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اب یہ ہوتا ہے علم، اور یہ ہے علم کا فائدہ کہ جس میں انسان کو فوراً ایسی سچویشن میں یاد آ جائے کہ اس کو کرنا کیا ہے. انہوں نے فوراً سوچا کہ نہیں، آخرت کا ثواب بہتر ہے، یہ تو چند دن کی دنیا کی زندگی کی رونق ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے جنہوں نے قرآن پڑھ لیا اور علم حاصل کر لیا، دنیا میں اپنے سے آگے کسی کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہو؟ یہی خیال آنا چاہیے، دنیاوی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے گم نہیں ہو جانا چاہیے. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا. یعنی کوئی بھی اسے ڈوبنے سے بچا نہ سکا، نہ وہ خود ہی اپنی مدد آپ کر سکا، دھنسنے سے نہ بچا سکا. اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کاش ہم بھی ایسے ہوں، کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے. شکر ہے اس کے انجام سے سبق پکڑا. بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. یعنی تو اللہ کی تقسیم ہے رزق میں کمی بیشی جو بھی ہوتی ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، کیونکہ ہم بھی وہی بننے کی تمنا کر رہے تھے. تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. جنت میں جانے والوں کی ایک صفت یہاں بیان ہوئی ہے، بلکہ دو صفات بیان ہوئی. کیا؟ لا یریدون علوا فی الارض، بہت اونچے بن کے اور بہت بڑے بن کے نہیں رہنا چاہتے، عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کا دھیان آخرت کی طرف لگا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے برعکس دنیا چاہنے والے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے دنیا میں بڑے عہدے مرتبے رتبے چاہتے ہیں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ساری کوششیں انہی میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دنیا کا چاہنے والا ہوتا ہے اور ایک آخرت کا چاہنے والا. دونوں کے طرز عمل، دونوں کی سوچ، دونوں کی دعاؤں، دونوں کی کوششوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جنت میں جانے والے جو ہیں وہ دنیا میں علوو نہیں چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم جمع ہوگے تو کہا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے جنت میں جائیں گے. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم نے کیا عمل کیے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم آزمائش میں ڈالے گئے، دو وقت کی روٹی بھی نہیں تھی ہمارے پاس، ہم نے صبر کیا تو اموال اور حکومت قوالی ہمارے علاوہ دوسروں کو بنایا گیا. یعنی کچھ دنیاوی جاہ و جلال نہیں تھا ہمارے پاس، لہذا ہمیں عہدے بھی نہیں ملے، کیونکہ ہمیں معمولی سمجھا گیا. اللہ عز و جل فرمائے گا، تم نے سچ کہا، بس وہ لوگوں سے قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور حساب کی سختی مال اور حکومت والوں پر رہ جائے گی. صحابہ نے عرض کیا، اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا جائے گا، اور وہ ان مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دنیا کی کمی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. لیکن اس پر صبر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے صبر کی بجائے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ شکوے شکایات کہ ہمارے پاس کم کیوں ہے، اور وہ دیکھو دوسروں کے پاس کیوں زیادہ ہے. بعض اوقات اگر ماں باپ کے پاس زیادہ اور اولاد کے پاس کم ہو تو بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اللہ نے ہر ایک کا رزق تقسیم کیا, جس کے پاس جتنا ہے اللہ نے دیا ہے اس کو وہ نصیب ہو, اور ہم اس غم میں رہنے کے بجائے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے اپنے اسی وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کر لیں اور جنت میں پہلے چلے جائیں. دیکھیں آج تو ہم امن میں ہیں نا, تو ہمیں اتنا اس کا احساس نہیں کہ جلدی جانے کا مطلب کیا ہے. انہیں دوسرے لوگوں سے 500 سال پہلے بھیج دیا جائے گا, لیکن اس دن جو کہ حشر کا ایک طویل دن ہے, جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, یوم یجعل الولدان شیبا, جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اس دن اگر کسی کو اتنی سی بھی ٹکنے کی جگہ مل گئی, کہیں بیٹھنے کی مل گئی, کہیں سایہ مل گیا, کہیں نظر عنایت مل گئی, کہیں حساب سے چھٹی مل گئی, کہیں جنت میں پہلے بھیج دیا گیا, یہ تو پوری زندگی پر بھاری ہے. ایسی کئی زندگیاں اس پر قربان. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ جس حال میں رکھے اس پر صبر کرے. اللہ تو نے دوسروں کو بہت کچھ دیا دنیا کا, ہمیں نہیں دیا, ہم پھر بھی راضی ہیں تجھ پر, رضیت باللہ ربن, ایسے پکار پکار کے کہا کرے. جب دل میں حسرت آئے, مثلا یہ کہ ہمارے ساتھ کی ساری لڑکیوں کی شادی ہوگی, ہماری اب تک نہیں ہوئی, وہ اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہے ہیں اور ہم یہاں ہاسٹل میں رل رہے ہیں, ایسی چیزیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے, تو اس وقت کہیں نہیں, ہم نے جنت کا سودا کیا ہے, اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ان سب سے پہلے ہمیں آخرت میں اپنے پاس بلا لے اور جنت میں داخل کر دے. لیکن یہ مشروط ہے صبر کے ساتھ, کنڈیشن ہے صبر, کہ انسان اللہ سے ناراض نہ ہو اور بندوں سے ناراض نہ ہو, ہر ایک کو جو ملا اس کی قسمت سے ملا. دیکھیں اگر ہمیں کسی بھی چیز پہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ اگر تم یہ تکلیف برداشت کر لو تو تمہارا حساب نہیں ہوگا, تو ہم کیا کہیں گے, نہیں اللہ تعالیٰ آپ بے شک حساب لے لینا, یہ تکلیف ہٹا دے. نہیں, ہم کہیں گے یا اللہ ہم صبر کریں گے, ہم برداشت کریں گے, تو ہمیں اس دن کی تکلیف سے محفوظ رکھنا, اس حساب سے محفوظ رکھنا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے تم پر یہ قرآن فرض کیا وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے, ایک معاد تک, لوٹنے کی جگہ تک واپس لانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھری گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی, یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے, بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو, اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں. کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. یہاں ترجمہ ٹھیک کر لیجئے, فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو, جیسے سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تیرے رب کا چہرہ, یعنی خاص چہرے کی بات کی گئی ہے, اس لیے اس ٹیکسٹ کو بدلنا نہیں چاہیے.